कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में,
हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوال کی ہر سوال کا جواب ہو بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سیدی امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض رشتے ایسے ہیں کہ جب ان کا نام آتا ہے تو کچھ غلط تصورات جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت اور پیار نہیں ہو سکتا اور اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا، جیسے نند اور بھابھی کا رشتہ ہے ان کی آپس میں ٹھنی رہتی ہے، اسی طرح ساس اور بہو کے رشتے کے بارے میں بھی یہی تصور قائم ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بن نہیں سکتی، یہ ایک ساتھ مل جل کے رہ نہیں سکتے، تو ہم ان تصورات کو کیسے ختم کریں؟ کچھ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں.
اللہ اللہ، ہر جگہ تو اندر سوڑے گا ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ ساس بہو کی لڑائی ہی ہوتی ہو، نند بہو میں ایک دوسرے سے لڑتی ہوں، ضروری نہیں ہے. تو اللہ توفیق دے، حسن زن بندہ قائم رکھے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری سمجھے نا کہ پر ایک مسلمان کی اہمیت، احترام مسلم، میرا بھی رشتے داریاں ہوئی ہیں تو صلہ رحمی کا بھی احساس کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو اس کا بھی خیال رکھے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو، شر نہ پہنچے، اس کا بھی اگر خیال رکھنا شروع کرے یہ ذہن ہو تو پھر جھگڑے نہیں ہو سکتے. جھگڑے ہمیشہ تالی بجتی ہے دعا سے. اگر کبھی کسی ایک طرف سے کچھ کمزوری پائی بھی گئی تو دوسرا اگر خود کو کنٹرول کر لینا تو پھر بھی جھگڑے نہیں ہوتے. ایک نے اگر کمزوری کا مظاہرہ کیا، دوسرے نے بھی پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو پھر جھگڑے جھگڑے، پھر مشکل ہے. اگر اینٹ کا جواب پتھر کا جواب پھول سے دیں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے. تو نرمی سے اگر کام چلائیں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے. حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، خوشنما کرتی ہے، زینت دیتی ہے، اور جس کو جس میں سے نرمی جس چیز میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو آج کل وہ نرمی کم پائی جاتی ہے. اپنا مفاد ہو، کوئی کام نکلوانا ہو، تب تو نرمی نرمی ہے. سراپا شر کو بھی سر کہہ کر خوش آمد کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بندہ خطاب کرے گا، اور جب اپنا مفاد نہ ہو تو پھر کیسا ہی وہ سر ہے اس کو مطلب سراپا شر بنا دیا جائے گا. یہ انداز نہ ہو، اسلامی ماحول سے دوری، سنتوں سے دوری، علم دین سے دوری، یہ بہت بڑا ایک سبب ہے جس سے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے تصورات، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. احمد.
جیسے کہ آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے طلبہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہر بات پیار سے مان جاتے ہیں، اور کچھ ایسے طلبہ بھی ہیں جو بہت ضدی ہیں، میں بات نہیں مانتے، ان کو کس انداز سے سمجھایا جائے کہ وہ سمجھ جائیں، اور ان طلبہ کے لیے بھی کچھ مدنِ پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
ایک استاد اس شخص سے مشورہ کر رہا ہے جو جس کو استاد بننے کا تجربہ نہیں ہے، اس استاد نے اب تک کیا کیا ہے؟ استاد ہی یہی ہے نا، یعنی کہ جو جانوروں کو نچاتے ہیں، بندروں کو نچاتے ہیں، یہ ماہر ہوتے ہیں نا. ہم انسان کو نہیں سنبھال سکتے، انسان کے بچے کو نہیں سنبھال سکتے، اور وہ بندر کو سنبھال لیتے ہیں، بندر کو اپنے اشاروں پر نچا رہے ہوتے ہیں. بھالو ایک جنگلی جانور ہے، اس کو بھی نچا رہے ہوتے ہیں تو کنٹرول کر لیتے ہیں. شیروں کو پنجرے میں بند رکھ کر زو میں اتار دیتے ہیں. تو لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو یوں استاد واقعی استاد وہی ہے نا کہ جو مطلب دونوں طرح کے طلبہ کو چلانا جانتا ہو، اس کی ایسی تربیت ہو کہ کس کو کس طرح سنبھالنا ہے. اب میں کیسے، میں نے تو کبھی اس طرح کی استادی کی نہیں ہے نا، میں کیا اس میں تربیت دوں گا؟ تو یہ تربیت کافی ہے کہ یہ آنا چاہیے کہ کس طرح ان کو سنبھالنا ہے. ایک استاد نے اپنا تجربہ بتایا تھا کہ دو سید زادے تھے، وہ پڑھنے میں توجہ کم فرماتے تھے. تو میں نے اس کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا کہ شہزادے آئیے تشریف لائیے، اٹھ کر تعظیم کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اس کا شروع کیا تو وہ پڑ گئے. تو یہ ایک حکمت عملی. تو ہمارے ہاں جو شرارتی ہوتا ہے اس کو مانیٹر بنا دیتے ہیں، کلاس مانیٹر، یہ عام طور پہ سنا ہوا ہے، اور جب یہ اسکول لائف دیکھی ہوئی ہے کہ مانیٹر بہت پاور فل ہوتا تھا، سب اسے ڈرتے ہوتے تھے، تو اس کو مصروف کر دیا سمجھے، تو تاکہ وہ مطلب وہ اس کے شر سے لوگ بچے بھی اور مینجمنٹ بھی کچھ مضبوط رہے، ورنہ بالکل ڈھیلا ڈھیلا مانیٹر ہوگا تو پھر اس کو یہ طلبا جو ہے بیچ کے کھا جائیں گے. تو بہرحال ایک استاد کو دونوں طرح کے طلبا کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور صحیح بات یہ کہ سنبھالنے کے لیے جس کو سنبھالنا نا، اس کی نفسیات پر نظر رکھنی ضروری ہے کہ وہ کس طرح کنٹرول آئے گا. کوئی مطلب خالی آنکھ دکھا دو تو کنٹرول آ جائے گا، تو آنکھ دکھائی ڈر گیا، سیٹ ہو گیا. کسی کو یوں کیا تو ڈر گیا، اور کسی کو رکھ کے دیا تب بھی نہیں ڈرے گا. رکھ کر دینا نہیں ہوتا، پابندیاں ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، بچوں کا بھی گھر میں اس طرح کا ہوتا ہے حساب کتاب. تو کون کس طرح آنکھ دکھانے سے جو قابو ہوتا ہے تو آئندہ آپ سمجھ جائیں، لیکن ہر بار آنکھ دکھائیں گے تو وہ پھر آپ کے سامنے آنکھیں نکالے گا. تو ضرورتاً موقع کی مناسبت وہ آنکھ دکھا دی، جو یوں ڈرتا ہے تو اس کو ضرورتاً یوں کر دیا. تو رکھنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے پھر وہ جون سی لینگویج سمجھتا ہے اس میں اس کو سمجھایا. کبھی اس کو پلے سے گفٹ بھی دینی پڑے گی، یہ بھی ہے، پڑھانا ہے نا اس کو. اب وہ ہو سکتا ہے آپ کی گفٹ کی وجہ سے وہ نرم پڑ جائے. تو استاد صاحب مجھ پر اتنی شفقت کرتے ہیں، کسی کو نہیں دیا، مجھے فلاں چیز دی. تو اس طرح بھی اس کو یعنی کہ جیسا موقع محل اس کے مطابق اس کو اپنے شاگرد کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. استاد کی یہ ذمہ داری بھی، اب سارے آپ کو شریف سونپ دیے تو پھر وہ تنخواہ گئے تو مسئلہ ہے نا. آپ تنخواہ دیتے اسی لیے ہر طرح کے طالب علم کو آپ سنبھالیں. اور ماں باپ عام طور پہ دینی مدارس میں، یہ پرانی باتیں سب سنی ہوئی، کہ دینی مدارس میں جو بچہ خود نہیں سنبھال سکتے نا وہ مولاناؤں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. وہ لفظ ملا بول کر کہ اب ملا سنبھالے گا، معاذ اللہ، تو مولاناؤں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہم سے سنبھلتا نہیں، یہ سنبھالے گا. ذہین ہوگا اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، میرا بیٹا پائلٹ بنائے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا. ابھی ہوائی جہاز اڑانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کا جنازہ اٹھا لے، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہے سوچ کہ ذہین طالب علم، شریف، سمجھدار، اطاعت گزار، فرماوردار، یہ جائے گا انجینئر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، سمجھے، خاندان کا نام روشن کرے گا، ماں باپ کا بڑھاپے کا سہارا بنے، اور ایسا سہارا بنے گا کہ بیچارے کو نہ نماز جنازہ پڑھنی آتی ہوگی جب آپ مرو گے، تو نہ اس کو کندھا دینے کا طریقہ پتا ہوگا کہ پہلے کس کندھے پر جنازہ امی کا اٹھانا ہے یا ابو کو کس طرح قبر میں اتارنا ہے، اور اس سال کیسے ہوتا ہے یہ اس کو نہیں پتا ہوگا. ہاں ہے ڈاکٹر صاحب، ہے انجینئر، मैं जनरल बात करता हूँ, हर डॉक्टर इंजीनियर ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जनरल के वाकई नहीं आता होता। तो बाप आप समझते कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का सहारा वो है जो आपकी कब्र में आपको हिसाब सवाल तो कर सके यार, जनाजा तो आपको पढ़ा सके। मेरी माँ मुझे याद आ गई, वो उस वक्त कितनी खुश हुई होगी जब मेरी माँ का जनाजा लाया गया और नमाज जनाजा के लिए हजरत मौलाना कारी मुस्तफ़ुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे मारूफ मशहूर बुजुर्ग थे, वो भी तशरीफ लाए थे जनाजा पढ़ाने के लिए। आगे आगे खड़े हो गए थे, फिर इनको तवज्जो गई या जो भी हुआ, उन्होंने इलियास तुम जनाजा पढ़ो, मुझे तुम्हारा ज्यादा है करके इन्होंने बहरहाल मुझे जनाजा पढ़ाने का हुक्म दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वैसे ही उर्फन जिसको बोलते मौलाना था ही इमामत करता था, मैं जनाजे की नमाज जो जाहिरी तौर पर पढ़ा जाता है वो तो पता था मुझे, तो मैंने जनाजे की नमाज पढ़ाई। आप बताइए मेरी माँ कितनी खुशी होगी मेरे बेटे ने मेरा जनाजा पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी माँ की बरकतें मैं तो समझता हूँ, इनकी दुआओं का समर है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। मेरी माँ जाते जाते जो उसकी जिंदगी का अंदाज आखिरी दिनों में था वो मुझसे खुश थी, जो अंदाज उसका था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गरी का रहमत फरमाए। तो बाकी औलाद जनाजा नहीं पढ़ाती, तो आता ही नहीं जनाजे में, दुआ कौन सी पढ़नी है, तकबीर कैसे कही जाती है, नियत कैसे, नियतों का आवाज आती है वरना नियत करा दो जनाजे की, मैंने पता ही नहीं कि नियत भी कैसे की जाती है जनाजे की। तो मुस्तकबिल रोशन कर रहा है, कब्र रोशन करने का किसी को भी एहसास ना रहा, अफसोस कब्र रोशन करनी है, मुस्तकबिल तो रोशन हो ही जाएगा यार, असल मुस्तकबिल तो कब्र है, असल मुस्तकबिल तो हमारी आखिरत है आने वाला, जो भी जमाना मुस्तकबिल कहलाता है, असल तो वो है कि दुनिया तो सुख दुख के साथ गुजर जाती है, दुनिया जाती नहीं, कोई मौलाना भूखा नहीं मरता, कोई मजहबी आदमी जरूरी नहीं कोई भीख मांगकर ही गुजारा करे, माशाल्लाह ये भी खाते हैं पीते हैं शादियां करते हैं बच्चे होते हैं नाना बनते हैं दादा बनते सब कुछ कर ही रहे ना। मैं भी इसी फील्ड का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर नाना बन गया हूँ अल्लाह की रहमत से, तब जो भी मतलब दुनिया का निज़ाम चल रहा है, बल्कि हमारा तबका तो ज्यादा इस मामले में जहनी तौर पर वो खुशहाल होता है, जहनी तौर पर, माली तौर पर ठीक है कमजोरी अगर है भी तो जहनी तौर पर खुशहाल होता है। बरसों की बात दोहरा देता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि इतनी खुदकुशियाँ दुनिया में हो रही हैं, किसी एक आलिम दीन का नाम ले लो जिसने खुदकुशी की हो, आप कभी भी नहीं ला सकते, किसी मस्जिद के इमाम ने खुदकुशी की हो शायद वो भी आप नहीं ला सकेंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको खुदकुशी में मिलेंगे, बड़े बड़े सरमायादार मिलेंगे आपको खुदकुशी में, हल में मस्जिद का बोर्ड हटता नहीं उनका, और मिले माल बोर्ड लगा होता है, फिर वो माल में कमी आई कहीं फंस गया कहीं फ्रॉड हो गया, तो ये माली तौर पर जब कुछ क्राइसिस में आते हैं या बहुत बड़ा टैक्स का नोटिस आ जाता है और टीम पहुंच जाती है तो फिर ये कि ये लोग या डाकू बाद उठा जाते हैं वगैरह वगैरह। तो यूँ मालदार लोग हैं ये आपको खुदकुशी में, तालीम याफ्ता दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से तो वो मेरा चैलेंज बरसों का पुराना है, एक आलिम दीन का नाम दो जिसने खुदकुशी, मौलाना इसे मौलाना कोई समझ नहीं पड़ती है बेचारों क्या पता, या तुमको पता है तो कभी दरिया में छलांग लगाते हो कभी बिजली की नंगी तार पकड़ लेते हो कभी ट्रेन की पटरी के आगे कूद जाते हो, तो इससे तुम्हारा मौलाना हमारा मौलाना समझदार ना यार कि हराम मौत तो नहीं मरता, एक भी मिसाल आप नहीं लाते, एक मौलाना ने छलांग लगाई हो ट्रेन के आगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं ये मौलाना तबका जो अहले इल्म तबका जो दीन से वाबस्ता तबका अमली तौर पर और इल्मी तौर पर है वो खुशहाल है, बाकी इसके जितने भी माइनस जो हो रहे ना ये उस तरह खुशहाल नहीं है, आकर देखो तो पता चलेगा, मिठास का नाम ही सुना तो मिठास का पता नहीं चलेगा, मिठास मुंह में रखो तो पता चलेगा कितना लुत्फ आता है, तो ये मिठास का मैं आपको पता दे रहा हूं, आ जाओ सब दावत इस्लामी में आ जाओ, इल्म दीन भी मिलेगा इंशाल्लाह, नमाजें भी सीखने को मिलेंगी सुन्नतें भी सीखने को मिलेगी और दुनिया भी आपकी कहीं नहीं जाती अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कमाते हैं खाते हैं पीते हैं सब कुछ कर ही रहे हैं अल्लाह की रहमत से। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि अक्सर लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, क्या इसकी हकीकत है, जो आप अर्शाद फरमा दीजिए।
सर वो हर एक जो भी होना है लोहे महफूज में लिखा होता है, तो जिसका जहाँ निकाह होना है وہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوتا ہے. اس کو لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ جوڑے آسمان اور بنتے ہیں. الفاظ کا فرق ہے. جو مقدر ہوا, جو تقدیر ہے, جو اللہ پاک کو سب معلوم ہے, اللہ کے حکم سے جو لکھا گیا, تو وہ ہونا ہے. شادی ہونی ہے تو ہونی ہے, نہیں ہونی تو نہیں ہونی. جیسے ہمارے کہا جاتا ہے, ہم لوگوں کو یہ واسطہ پڑتا ہے کہ داڑھی رکھو گے تو کوئی لڑکے نہیں دے گا, شادی نہیں ہوگی. حالانکہ سارے علماء ہمارے داڑھی والے بال بچے والے ہوتے ہیں. تو جوڑا لکھا تھا تو ہوا نا. آسمانوں پر جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے لکھے جاتے ہیں, جوڑے طے ہوتے ہیں, تو یہ سب کچھ ہوا تو ہے نا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر نہیں ہونی تو ماڈرن بھی جو ہے وہ اس کی بھی شادی نہیں ہوتی. بنگلہ دیش کا واقعہ کسی نے بہت پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی بےچارا نوجوان کسی مذہبی ماحول میں آ گیا ہوگا, داڑھی رکھ لی ہوگی, تو اس کو گھر والوں نے تنگ کیا. تو بولا تیرا تو منگنی کرنی, نکاح کرنا ہے, داڑھی میں تو ہو نہیں سکے گا, کوئی دے گا نہیں وغیرہ وغیرہ. تو بےچارے کو اس طرح اس کو جھانسا دے کر کسی طرح بھی تو بھیج دیا گیا, داڑھی منڈوا کے لاؤ. کہا بتایا گیا کہ داڑھی منڈوانے کے لیے بےچارا وہ نائی, پہلے نائی بولتے تھے, اب ہیڈ ڈریسر, یا اب شاید اس سے بھی کوئی خوبصورت الفاظ آ گئے. تو وہ ان کے پاس جا رہا ہوگا, روڈ کراس کرتے ہوئے کسی گاڑی نے اس کو مار دیا, بےچارے ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. تو اب یہ کہ نہ داڑھی رہی نہ داڑھی, تم اپنی نیت تو کری لی تھی منڈوانے کی, اب وہ منڈوا کر آیا تھا یا داڑھی کے ساتھ دنیا سے گیا, اللہ بہتر جانے. تو تاہم یہ کہ اس کا نکاح تو نہیں ہو سکا نا, وہ تو فوت ہو گیا. اس طرح ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, بن رہا ہے, بن رہا ہے, اب وہ ایم بی بی ایس کی سند سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, کوئی ہاؤس جاب کر رہا ہے, تو اب اس کو ڈاکٹری کرنے کی اجازت ملے, اس سے پہلے فوت ہو گیا. اسی طرح مطلب ہر شعبے میں اموات تو ہو ہی رہی ہیں. اس طرح علماء بنتے بنتے بھی لوگ فوت تو ہوتے ہیں, دور حدیث شریف میں پہنچ جاتے ہیں, جو درس نظامی کا آخری درجہ ہوتا ہے, تو اس میں بھی جا کر انتقال تو کرتے ہیں. لیکن جو علم دین حاصل کرتے کرتے حفظ قرآن, قرآن کریم حفظ کرتے کرتے حافظ بنتے بنتے جو دنیا سے جاتا ہے اس میں, اور جو صرف دنیا کی دھن میں مگن رہ کر دنیا کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے, ان دونوں کی موت میں فرق بڑا ہے. جس نے صرف دنیا کے لیے کیا اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا قبر میں. یہ تو انڈر اسٹوڈنٹ, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ چاہے اس کی ساری ڈگریاں جو جمع کی ہیں قبر پر لوگ دیکھ بھی دیتے ہیں, بعض تو ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ عہدہ ان کا جاتا نہیں ہے. ہمارے یہاں آر یا را لکھتے ہیں, را میجر, را کرنل, را, یہ ریٹائرڈ. اور یہ پھر بولتے وقت یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ را بولتے نہیں ہیں اپنے نام کے ساتھ, وہی لفظ یہ بولیں گے. اب وہ جو بھی ان کی نیت ہو, سمجھے, یہ اس طرح مطلب ہوتا ہے. لیکن اور ان کی قبروں پر بھی لکھا جاتا ہے. یہاں یاد تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ شاید باہر ملک میں تو باقاعدہ قبروں پر ان کی فریمیں لگتی ہیں تصویروں کی, میں نے دیکھی نام فریم. اب اس سے اس اندر میں اب یہ جو شخصیت دنیاوی اعتبار سے جو تھی وہ چلی گئی, اب یہ اس کی فریم اس کو کیا کام دے گی, اس کا عہدہ, اس کا ریٹائرمنٹ ہو جانا یا نہ ہونا, چلو آن ڈیوٹی, تب اس کو کام کیا آئے گا قبر میں. قبر میں کوئی حافظ قرآن گیا تو وہ حفظ قرآن اس کو کام آئے گا. اگر کوئی قاری صاحب ہے تو اس کی قراءت, جس نے صحیح قرآن پڑھنا سیکھا اللہ کی رضا کے لیے اگر ہے تو ضرور اس کو کام آئے گا. کوئی علم دین حاصل کیا, عالم دین بنا, تو اس طرح جو بھی دین کی خدمت کری ہے نا, تو یہ سب ان کو کام آئیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ٹھیک ہے دنیاوی علوم بھی حاصل کرے آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر, جو اس کی قیودات ہیں جو بھی حساب کتاب ہے اس سے, لیکن علم دین کو بہرحال وہ اپر ہے. علم دین, نماز سیکھنی ہے, روزہ سیکھنا ہے, قرآن کریم سیکھنا ہے نا, یہ تو اس کے بغیر پڑھا لکھا ہو اور قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو. اب اس کو کون پڑھا لکھا آپ کہتے ہوں گے, میری سمجھ میں نہیں آتا, بولنا مجھے بھی پڑتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ یار مسلمان ہے قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا, وہ یہ ڈگریاں کیا ہے, اس کو یار جنت میں لے جائیں گے, کیسے لے جائیں گے اس کو. اس لیے قرآن ہم سب کو سیکھنا چاہیے, کم از کم چلو حفظ نہیں کر سکتے ہم, دیکھ کر درست پڑھ تو سکتے ہیں یار, ये तो एक कायदे की बात बता रहा हूँ जिससे कोई भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। अरे मुसलमान है, अल्लाह की किताब है, कुरान करीम हमारा ईमान है। हम कैसी हमारी बदकिस्मती है कि हम देख कर भी इसको नहीं पढ़ सकते। जबानी भले याद नहीं है, देख कर तो पढ़ सके हम, ये भी नहीं आता। नाजिरा जिसको पढ़ते, नाजिरा पढ़ना भी हमने नहीं सीखा। हरूफ कहाँ से अदा होते हैं ये हमको नहीं आता। ए बी सी डी 1 2 3 ये बहुत फास्ट हम बोल जाते हैं, लेकिन कुरान करीम पढ़ने में मतलब हमारी जबान जो है ना वो लिपट जाती है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
एक कॉल हमारे पास थी कि कुछ इस तरह खुलासा इस तरह से था कि घर में जो है वो बात बात पर जो है वो नाचाकियाँ और सिलसिला होता था, और बात बढ़ी यहाँ तक कि घर वाले जो हैं वो अपने वालदा के घर चले गए। अब वो काफ़ी महीने गुजर गए, अब वहाँ से तलाक की डिमांड आ रही है। तो उन्होंने कुछ खुलासा इस तरह से किया कि छोटी छोटी बातें थीं जिससे इतना बुरा लगा दिया और ये सारा कुछ हुआ, तो इसका कोई हल बताएं।
ऐसे हालात पैदा हो गए।
जी जी
सर, हम ये तलाक के मशवरे तो देते ही नहीं, न तलाक के यहाँ फैसले करते हैं मदनी चैनल पर। ये तो उसकी कजा होती है दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में, फरीकैन दोनों पार्टियों को जाना होता है। खैर यहाँ ये सूरत हाल नहीं है
जी,
और उसकी तफहीम करनी है कि वो ऐसा मुतालबा ना करें। तो शरअन अगर दुरुस्त ना हो, ऐसी सूरत में औरत तलाक का मुतालबा करेगी तो गुनाहगार होगी, ये लिए शरअन मुमानत है। तो इसलिए अब वो कुछ ना कुछ घर में तो बर्तन तो खड़खड़ाते हैं। बाद औरतें जो हैं ये अपने शोहर की कमजोरी देख लेती होंगी, तो इसको बार बार धमकी देती होंगी। तो बाद शोहर औरत की कमजोरी देख लेते होंगे कि ये इससे काबू आ जाएगी, तो वो इसको यूँ धमकी देता होगा कि 1 2 3 कर दूंगा दे दूंगा, तो 1 2 3 कर दूंगा, 3 तलाक दे दूंगा। ये दे दूंगा से तलाक होती नहीं है, ये जहन में रखिएगा। और मतलब क्योंकि दी नहीं है, दे दूंगा, जब जब देंगे तब होगी। तो इस तरह मतलब यह कि एक दूसरे को धमकियां देने से बाजू का खतरा होता है कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए और जिससे तलाक वाक़े हो जाए, और फिर आप गुस्से में आ गया तो गलत फहमी हो गया, मुँह से निकल गया, और ये फिर बाद सूरतों में बहुत मसाइल हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह की गुफ्तगु घर में होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए जो ऐसी औरत जो इस तरह की बातें कर रही है तो उसको भी चाहिए कि ऐसा ना करे। और शरअन भी मैंने मसला भी अर्ज किया कि बस सूरत ऐसी होती है कि वहाँ उसमें जायज़ होता नहीं है तलाक मांगना, और वो बस मांगती होती है। दोनों एक दूसरे को मतलब इस तरह की धमकियां ना दें, इसमें ही आफियत है।
हुजूर, इसमें कुछ इस तरह की भी अगर तरबियत हो जाए कि बास जो हम ये जहन बनाते हैं कि यार बड़ी छोटी छोटी सी बातें थी, लेकिन ये हमारे घर में या हमारे नज़दीक ये छोटी छोटी बातें होती हैं, जहाँ से कोई आता है किसी दूसरे घर से तो उनके घर में छोटी छोटी बातें नहीं थी, तो ये जो बाज़ औक़ात होता है कि यार ये तो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, तो क्या इसमें भी कोई फ़र्क करना पड़ेगा कि कौन सी छोटी बात है कौन सी बड़ी बात है, इस पर आप क्या फरमाते?
चुटकी को आप उठाओगे ना तो चुटकी में लेकर तो हो सकता है ये बेचारी मर जाए। तो अगर आपको कोई चुटकी में लेगा तो यूं करके करेगा ना, तो ये आपके लिए छोटी बात है। और चुटकी के लिए चुटकी को यूं उठाना जो है ना ये बहुत बड़ी बात है। तो चुटकी को भी हटाना है ना, तो ये लोग जो बाज चुटकी से उठा लेते हैं, मैं समझाता रहता हूँ कि हाँ बेचारी बच भी गई तो जख्मी हो जाएगी, हाथ पैर तोड़ डालोगे इसके, तो इसको हटाना है तो इसका तरीका फूंक मारोगे तो हट जाइए, या किसी चीज़ से यूँ घसीट कर, चादरों से लोग घसीट के हटा रहे होते हैं। जितनी बेचारियाँ जख्मी हो जाती होंगी इनके लिए तो कोई मुस्तशफा हॉस्पिटल तो है नहीं, ना तो कोई डॉक्टर है इनके बेचारों की। ये बेचारियाँ भी तड़प तड़प कर मर जाएंगी, अकेली रह नहीं सकती, इनका खानदान या कबीला जो भी आगे निकल जाएगा, ये जख्मी तड़पती रही अकेली। तो ये बाजार बहुत ईजी है, मैं इसको हेवी लेता हूँ अपने तौर पर, जो मुझे पता है कि चोटी खानदान के बगैर ये अकेली नहीं रह सकती। कभी इधर उधर भटकती भी होती है चुटकी, और मुझे पता होता है कि इनका इधर है मतलब खानदान, तो कोशिश करता हूँ कि इसको मतलब किसी तरह वहाँ डाल दूँ। कपड़ों पे देखिए बाद अवकात जी बैठे तो ये कपड़े, तो फिर पता चला यार यहाँ चुटियाँ तो थी, तो वहीं जाकर भी यूँ 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 करके उठा के डालेंगे तो मर जाएगी, पकड़ के डालेंगे यूँ झटक कर, या यूँ कागज पे इसको यूँ एहतियात से, या कपड़े की धज्जी पर यूँ रख कर, ये कपड़े के ऊपर चढ़ जाएगी तो अब ये आ गई मैदान में, तब इसको पीछे से यूं करेंगे ना, इसको चोटी को नहीं लगना चाहिए हाथ, तो ये उछल गए, अपने खानदान में कूद के पहुंच जाएगी।
इतनी ऊपर से गिराएंगे तो ये मर नहीं जाएगी?
इसके लिए ये हैवी नहीं है, हमारे लिए भी है ये हमारे लिए भी है। चुटकी उसके लिए भी है, फेंकना हमारे लिए भी है। ये इसको वजन नहीं है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह मतलब एक हिकमत अमल ही से चुटकी को भी हटाना है, तो बिला वजह इसको मारने की इजाजत भी नहीं है, मतलब बचना।
ये छोटी छोटी बातों का जो मामला है, इसमें कोई तबियत फरमा?
वही मैं अर्ज कर रहा था ना कि बाज बातें किसी के लिए, अब बाज इतने मतलब बेचारे वो छोटे दिल के होते हैं कि बात बात पे नाराज हो जाते हैं, और बाद इतने मतलब यानी कि वो कठोड़िया अपने बोलते सख्त होते हैं, यानी उनका कि इनको बड़ी बड़ी बातें बोल दो तो वो इग्नोर कर देते हैं। नेवर, नो प्रॉब्लम। मेरा बेटा जो है ना हाजी उबैद रजा, पुरानी बातें कर रहा हूँ, तो मेरी बड़ी बहन जिसको फीमा बोलते थे, तो कभी जैसे बेटे को डांट टवट कर ली, कुछ हो गया मसला, तो फिर क्या वो या खुद नाराज हो गया कुछ आरजी दौर में, तो फिर वो सेट हो जाता था। तो मेरी बहन बोलती थी ये रजा भोड़ो बहु है, देखिए बोला वाला है रजा जो है, ये दिल में लेता नहीं है, वक्ती तौर पे हो जाता है कुछ, इसको पता भी नहीं होता, सेट हो जाता है ये। अच्छा, बाद बच्चे से होते हैं, एक बार अगर माँ या बाप या कोई खानदान में उसको कुछ बोल देना तो फिर बहुत दिनों तक उसको रखते हैं, तो इसको बोलते यार ये दिल में जहर रखता है। तो ये क्वालिटीज होती है। तो अब बाज लोगों को तो वो एक छोटी सी बात वो दिल पे लेकर राई का पहाड़ बना लेते हैं, और बाज ऐसे मतलब है ना कि वसीउल कल्ब, बड़े दिल के होते हैं कि इनको मतलब है ना कि चाहे पहाड़ भी इसमें गिरा दो तो राई मालूम होती है। राई एक बहुत छोटा सा दाना है, वैसे राई हबतु सौदा यानी कि काला दाना जो हदीस पाक में ना हबतु सौदा की फजीलत के शिफा, तो इसमें राई और छोटा जीरा, छोटा जीरा और ये कलौंजी, ये तीन माना बनते हैं इसके। हमारे यहाँ तो कलौंजी ही लोग लेते हैं, हर जगह कलौंजी मुराद नहीं होती, तो ये तफसीर उसकी शरह से पता चलेगा कि इससे कलौंजी मुराद है या राई मुराद है या वो छोटा जीरा बारीक जीरा आते ये मुराद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मक्का मुकर्रमा में सख्त गर्मियों की गर्मियों की हाजिरी के मौके पर किसी को इलाज बताया। अब वही इलाज आप बोलो कि कड़कड़ाती सर्दी में हदीस में खलास हो गया, आपने इलाज किया तो पता चला कुछ का कुछ हो गया। यार आप उलमा से मशवरा करते कि वो गर्मी का सीजन था, वहां की आबो हवा में वहां के बाशिंदे को वो इलाज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास मौके पर तजवीज़ फरमाया। इसका मतलब ये नहीं होगा रूए ज़मीन पे हर जगह यही इलाज काम करेगा। सर्दी में कुछ होता है, गर्मी में कुछ इलाज होता है, बारिश में कुछ होता है, तो ये सब चीज़ें, तो फिर वरना ये हम सब डॉक्टर बन जाएंगे और ये इलाज करना शुरू कर देंगे तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम सब मसले हल करना शुरू कर देंगे तो उलमा की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हर एक का अपना अपना एक मतलब है कि मकाम है, फन है, तो उसी के जरिए जो है वो काम करना होता है। तो ये खास ये मैंने बहुत अहम आपको मदनी फूल दिया है, ये नहीं कि हदीस में आ गया तो बस हमने बस ये खलास अब करना है। ये मिरकात शरीफ के हवाले से हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने मीरात में लिखा है कि एक शख्स को बुखार आ गया, उसने कहीं हदीस सुन ली होगी कि वो बुखार में ठंडे पानी से इसका इलाज करो, नहलाओ उसको मरीज को, तो है नहाने का भी है मतलब कि ठंडे पानी का, तो उसने वो नहाया बुखार में ठंडे पानी से, तो उसको नमोनिया हो गया। पहले बुखार आम था, अब नमोनिया हो गया और खतरनाक बुखार हो गया। तो ये नादान जो था वो लिखा हुआ है कि ये नादान जो है ये हदीस के खिलाफ हो गया कि हदीस में इलाज गलत है, हदीस में इलाज सही था, तेरी अक्ल ने गलत फैसला किया। अरे गलत तो हम लोग हैं, हमारी अक्लें गलत है, तो वो हदीस में लाता, वो गर्मियों के बुखार के लिए था, तो किसी आलिम से पूछे तो वो भी आलिम हो जिसकी शराब पर नजर हो, हर आलिम जरूरी है कि इस मामले में रहनुमाई कर सके। तो खैर, तो ये किसी से मशवरा किया अपने तौर पर कर लिया, और उसको बुखार जो था वो सर्दी का था, अब सर्दी में ठंडा पानी और डालेगा तो कहाँ खड़ा होगा, जो होना था हुआ, वो हदीस के खिलाफ नहीं, हदीस हक, हमने इसको समझा गलत। تو اس لیے مطلب حدیثوں کے علاج میں طبیبوں کے جو طبیب ہو ڈاکٹر اسی کے مشورے سے کرنے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرنے ہوتے. آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، کسی کا خشک ہوتا ہے، کسی کا تر ہوتا ہے، کسی کا تر خشک، کسی کا گرم خشک، کسی کا سرد خشک، تو ہزار تو مزاج ہے سمجھانے کے لیے. کئی مزاج طبیعت ہوتی ہے، آپ ٹھنڈا پانی پیو گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ٹھنڈا پانی پیوں گا ہوتا ہے نا، کسی کو ٹھنڈا معافی آتا ہے کسی کو نہیں آتا. تو اب یہ کہ مزاجوں کا فرق، کسی کو مطلب یہ کہ سردی میں دردیں ہو جائیں گی کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سردی میں ننگے پاؤں چلتا آپ کو نظر آئے گا، اور کوئی سردی میں سویٹر کتنے بھی لپیٹے کیسے بوٹ پہن لگی ہوں تھر تھراتا ہو جا رہا ہے، اس کا مزاج ہے نہیں برداشت کر پا رہا. اس طرح گرمیوں میں لوگ دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ ہیں کہ گھر میں بھی پسینے بہا رہے ہوتے ہیں، تو مزاج جسمانی کیفیت پر ہوتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ بہت سارے اسلام بھائی بہت سارے ممالک سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان میں سے چند ممالک کے اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا مرشدی، میرا نام قمر اللہ، میں مبلغ انڈونیشیا. سایا انگم برتانیا، di saat kita memulai usaha, amalan apa yang harus kita kerjakan? Sekian dan terima kasih.
آپ سے سوال عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے.
ماشاءاللہ قمر اللہ نے بڑی اچھی کوشش کی، اردو میں شروع میں بولے تو جیسے پورا سوال اردو میں کریں گے، بس صاف اردو بولی ماشاءاللہ. انہوں نے یہ روزی میں برکت کے لیے ورد مانگا ہے. اصل برکت تو صحیح بات ہے قناعت، جتنا اللہ نے دیا نا اس سے مزید بس وہ حرص نہ رہے، کہ جو انہیں اللہ کی تقسیم پر بندہ راضی رہے. قناعت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو قسمت میں لکھ دیا گیا بس وہ اس سے مزید وہ حرص نہ کرے، لالچ نہ کرے، تو یہ تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا آدمی کا. اور اگر وہ قناعت نہیں ہے تو پھر برکت اس کو ہوتی ہی نہیں ہے، تو جتنا بھی ملے گا اس کا وہ دوبارہ وہ اور ملے اور ملے اور ملے، یہ بندے کی خواہش ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی مالدار آدمی نے کچھ رقم نذرانہ دیا، گفٹ پیش کی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ابھی آپ کے پاس اور کچھ ہے کہ نہیں؟ ہاں میرے پاس تو ہے. تو پھر اس سے پوچھا کہ اور کچھ مزید خواہش ہے کہ اور کچھ ملے؟ بولا کیوں نہیں، اور بھی چاہیے مجھے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کچھ ملے اس کی خواہش بھی نہیں ہے، تو تم کو خواہش ہے تو یہ جو کچھ ہے تم ہی رکھ لو. تو واپس پیش کر دیا. تو یہ مالدار تھے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، کہ ان کو قناعت کی دولت ملی ہوئی تھی کہ مال ان کے پاس کوئی جمع نہیں تھا. تو اس طرح مطلب ہے کہ اصل تو برکت ہی ہے. برکت کا ایک معنی جم جانا، یعنی کوئی بھی چیز ملی تو وہ اب وہ اپنے پاس رہے، یا مطلب یہ کہ ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ بڑھ جائے برکت میں، بڑھ جائے وہ. تو یہ کہ اصل اللہ قناعت نصیب کر دے تو برکت ہی برکت ہے، روزی روزی ہے، اور نہ ٹینشن، ٹینشن فری ہو کر بندہ مطلب زندگی گزارتا ہے. مالدار آدمی ٹینشن فری نہیں ہوتا، مالدار آدمی کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. غریبوں کو بیماریاں کم ہوتی ہیں، کہ مالدار کو ٹینشن زیادہ ہوتا ہے. مالدار مال مال کھائے گا، عمدہ غذائیں کھائے گا، اس سے وہ پھر بیٹھا رہے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا، اس کو بیماریاں زیادہ پکڑتی ہیں. اور اے سی میں پڑا رہے گا، اے سی پسینہ نہیں نکلنے دیتا، جوائنٹس پر، ہڈیوں پر، اس پر اس پر، وہ مطلب وہ نقصان اس کے اے سی کے ہوتے ہیں، سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اور جو غریب بھی اے سیوں میں رہتے ہیں نا، جیسا اب یہ مدنی چینل والے اے سی میں پڑے رہتے ہیں، میں ڈیوٹی پر گھر میں اب منکا بھی کھڑکھڑ بولتا ہوگا، اے سی کے بغیر یہاں ان کو نہیں چلتا. ان کو طرح طرح سے کسی کو کمر نے آزمائش میں ڈالا ہوگا، کسی گھٹنے جو ہیں احتجاج پہ اترے ہوئے ہوں گے اے سی میں، تو یوں غریب بھی پھنس جاتا ہے کبھی، لیکن جنرلی جو غریب ہوتا ہے نا، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ آپ کو تکلیف میں کم نظر آئیں گے. یہ میرا بہت پرانا سمجھو کہ یہ انداز ہے، محنت کرتے ہوتے ہیں تو یہ بیمار کم ہوتے ہیں، اور بیمار ہوتے ہیں بیماری برداشت بھی زیادہ سے نہیں ہوتی، تو ہوتے ہی کبھی کبھی ہے نا، لیکن یہ کم بیمار ہوتے ہیں. کہ ان کی غذا جیسی بھی ہو نا، جو غذا دونوں تگڑی کھانے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ مالدار کو ہضم جلدی نہیں ہوئی، کھا کے یوں پیٹ پھولا کے بیٹھ جائے گا، اب یہ گیا کام سے. یہ جنرل بات کرتا ہوں، ہر مالدار اس طرح کرے ضرور نہیں، جنرل مطلب دنیا دیکھی والی ہے. اور مزدور ہوگا تو پھر اپنے کام پہ لگے گا، یہ اٹھائے گا اس کو رکھے گا، اس کو پھینکے گا، لوڈنگ ان لوڈنگ ادھر گھسیٹے گا، تو اس کا یہ سارا جو ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے یہ متحرک رہے گا، ایکٹیو رہے گا، اور وہ مطلب اس کو ہضم ہوتا رہے گا، تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، کھائے گا بھی زیادہ. ہی غریب آدمی مزدور ہے، اس کو بھوک بہت لگے گی، ہضم ہو جائے گا اس کو. تو اس طرح اس کی صحت اچھی رہتی ہے، یہ نارملی جنرل بات کر رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ زیادہ مال کی حوث جو ہے نا، حرص، یہ اچھی نہیں ہے. بس یہ دعا کرنی چاہیے، میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ یا اللہ اتنا دے کہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں، کہ دوسروں کے مال پر میری نظر نہ رہے، کہ یہ تعاون کر دے گا، یہ ہیلپ کر دے گا، اس سے اٹھا لوں گا، اس سے لے لوں گا، نہیں، اتنا دے میں کھاؤں، میرے بچے کھائیں، اور سب مطلب آسودہ حال اور سیر ہو کر یعنی رہے، اور اتنا زیادہ نہ دے، اتنا زیادہ نہ دے کہ پھر یہ کہ یہ ہم پیچھے مر کے چھوڑے، اور اولاد کی تربیت تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہاں اگر اولاد کی تربیت کی ہوتی کہ ہمارے پیچھے مسجد بنائے گا یا مدرسہ بنائے گا یا کچھ، ہمارے ہی سارے صاحب کے لیے بھی خرچ کرے گا اور خود بھی جائز کاموں میں خرچ کرے گا، ایسی اولاد ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی حلال کے کروڑوں بھی چھوڑے تو کم ہے یہ آج کے دور میں، سمجھے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اولاد جو ہے یہ کیس کرتی ہے، آپس میں لڑتے ہیں، ورثے کے لیے ترکے کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں، اخباروں میں چھپتے ہیں، قتل و غارت گری بھی بات وات ہوتی ہے پیسوں کے لیے. تو یہ مال کس کام کا یار، جو اپنی اولاد کو بھی مطلب خون خرابے میں مبتلا کر دے، وہ جیتے ہی اس کا احساس ہے نہیں. تو اللہ پاک اتنا مال دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، قرض دار نہ ہوں، اس کے در کے محتاج رہیں، اتنا نہ دے کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں. یہ مال، یہ فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، فتنے سے مراد آزمائش ہے، آزمائش ہوتی ہے. تو یوں بہرحال زیادہ کی خواہش میری اپنی تو ذاتی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ بس اللہ پاک وہی جو میں نے کہا نا، اتنا محتاج نہ کرے کسی کا. کوئی یہ نہ کہا کہ الیاس کو میں کھلاتا ہوں، رب کھلاتا ہے الحمدللہ. اب یہ کہ برکت کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا، فاقہ فقر و فاقہ غربت محتاجی، یہ نہیں اس میں فرمایا کہ اس کو دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، اس کو فاقہ نہ ہوگا، کسی کا محتاج نہ ہوگا. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ہم اپنے رب کے محتاج ہیں اور اسی کے رہیں، غیروں کے پلے نہ بندھیں ہم، غیروں کے پاس ہم کو یوں نہ کرنا پڑے، ہمارا ہاتھ یوں رہے، یوں نہ ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے، حدیث میں اس کی پذیرائی کم، اگر اللہ دے تو دل بھی دے، ہم اس کی راہ میں دل کھول کر دینے والے بنے. دوسرے کے مال پر نظر رکھنا کہ یہ مجھے دے دے یا اس کی میرے پاس آ جائے تو یہ اچھی نیت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی آپ سے یہ وہ تربیت لینی تھی کہ آپ موقع کی مناسبت سے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، عام طور پر یاد ہی نہیں آتی کیا نیت کرنی ہے، اور اگر معلوم علم بھی ہوتا ہے تو موقع پر یاد نہیں آتا. اس کی کیا صورت کی جائے کہ ہمیں وہ موقع پر وہ اچھی نیت وہ ذہن میں آ جائے؟
بس وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہر بار مجھے بھی نہیں آتا تھا، صحیح بات ہے، نہیں آتا یار، تو کبھی یاد آ جاتا کبھی نہیں آتا، یاد ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد اگر ذہن میں بیٹھ جائے نا، ایک عمل جس میں 10 اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں وہ نہ کرنا، یہ نادانی ہے، حماقت ہے، اس طرح کا ارشاد اعلیٰ حضرت، یعنی اتنا سارا ثواب مطلب چھوڑ دیا تم نے، نیت ہی نہیں کری. جس میں اب اس میں علم نیت ہو، اتنا پتا ہو کہ نیت بھی کرنا آتا ہو، ہر ایک کو تو عوام جو عام لوگ جنہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ نیت بھی کرنی ہوتی ہے. بعض وقت نیت خود بخود دل میں جم جاتی ہے تو یوں مطلب نیت ہو جاتی ہے. وہ جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. مباح کام جو ہوتا ہے نہ جس کا کرنا نہ ثواب نہ گناہ یہ مباح ہوتا ہے. تو مباح جو ہے اس میں اچھی نیت سے وہ کام کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گا اب ثواب ملے گا. اب اگر اچھی نیت نہیں کی سپوز کرو کہ یہ میں نے پانی پیا میں نے پی لیا اچھی نیت نہیں کری اس میں یہ نیت ہو سکتی تھی کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوں اس سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے. اگر پانی پینا چھوڑ دے بندہ تو سارا دن روزے میں عصر کے ٹائم پر جو کیفیت ہوتی ہے اندازہ ہوگا ابھی پورا دن اور رات کو بھی پانی نہ ملے نماز کیسے پڑھو گے. پانی پینے سے نماز کی طاقت آتی ہے یہ سامنے آپ کے اور بھی مطلب دیگر عبادت کو بھی تلاوت یہ وہ اب بالکل پانی نہیں پئیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے آخر کار پھر ڈیتھ ہو جائے گی پانی پینا چھوڑ دے بندہ تو یہ ضروری ہے. خیر تو یوں مطلب عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے تو اب یہ پانی پینا یہ بن گیا عبادت نیت نہیں کریے تو مباح تو تھا پینا گناہ نہ تھا لیکن مباح کرنے میں یہ ایک بہت بڑا مطلب مسئلہ یہ ہمارے لیے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. مباح میں پانی پی لیا ٹھیک ہے کھانا کھا لیا نیت نہیں کری کھا لیا کر یہی رہے ہوتے ہوں ان کا قیامت کے دن حساب دیں گے کیسے. عبادت کی نیت کر لیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور قیامت کا حساب بھی اس چیز کا نہیں ہوگا. یہ سونے کے موقع پر مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اپنے چاہنے والے کو مکتوب میننگ لیٹر عطا فرمایا اس میں یہ لکھا تھا یہ بھی لکھا تھا کہ سوتے وقت عبادت پر قوت یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں یہ نیت کر لو تو تمہارا ساری رات سونا جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا. اچھا اب اگر نیت نہیں کرتے سو جاتے ہیں ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے جبکہ اور کو وجہ نہ ہو وہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قیامت کے دن حساب ثواب سے محروم ہے. اس لیے سوتے وقت بھی یہ ذہن بنے کم از کم اتنی نیت کر لیں. دوسری نیت بھی ہے قبر میں لیٹنے کو یاد کرے موت یہ نیند جو ہے یہ بھی ایک موت ہی کی طرح ہے اپنی موت کو یاد کرے قبر میں لیٹ رہا ہوں موت بھی مجھے قبر میں لٹانے والی ہے. تو اس طرح کی نیتیں اگر ہو سکتی ہیں تو میٹھا مدینہ ورنہ کم از کم ایک عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں ایک ہی نیت یاد کر لیں تب بھی وہ مباح سے نکل کر عبادت کے درجے میں آ جائیے ثواب ملے گا اور قیامت کے حساب سے ان چیزوں سے بچت ہوگی. اگر ہم جو بھی کھا رہے ہیں بس نیت نہیں کرتے پی رہے ہیں نیت نہیں کرتے بہت کام کر رہے ہیں نیت نہیں کرتے اللہ پاک نیت کرنے کا بھی جذبہ عطا کر دے. ایک رسالہ ہے چھوٹا سا مکتوب المدینہ کا ثواب بڑھانے کے نسخے یہ مختصر سا رسالہ ہے یہ آپ لے لیں مکتبۃ المدینہ سے یا دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل کریں. تو اس میں مطلب آپ یہ پڑھیں گے نا تو کھانے کی پینے کی کپڑے پہننے کی سونے کی جاگنے کی چلنے کی پھرنے کی کنگا کرنے کی تیل ڈالنے کی پتہ نہیں کتنی سنتیں شاید 72 مدنی گلدستہ 72 کا ہی ہے سنیت نہیں تو چھوٹا سا رسالہ اس کو ایک بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے ذہن میں یاد نہ بار 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 کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ نیتیں اللہ کرے گا تو یاد آ جائیں گی. اب کرنا پڑے گا یہ کریں گے نہیں تو کیسے ہوگا. اس کو حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے بے شک اس کو اسلامی بھائیوں میں تقسیم کریں. بہار نیت یہ اس کی اصل کتاب عربی ہے عربی کتاب کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہے اور یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے الحمدللہ. تو اس میں جو یہ چھوٹا رسالہ ہے اس کے مقابلے میں زیادہ نیتیں مگر وہ بھی کتاب اتنی زخیم نہیں ہے 100-125 پیج کی ہوگی شاید وہ بھی لی جا سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.